السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جزء 30. آج ہم انشاءاللہ سورہ معون اور سورہ کوثر دیکھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ معون، یہ تمام صورتیں مکی صورتیں جیسے ہم جانتے ہیں، جزء 30 میں زیادہ تر مکی صورتیں آئی ہیں، کچھ مدنی بھی ہیں. اس صورت میں، سورہ معون میں، ایک ایسے شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، اس کے بعد کے دور کا بھی اور آج کے دور کا بھی. اس لیے قرآن میں نام نہیں بتایا جاتا ہے. یہاں پر ہمیں کچھ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے جو ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے، اور کچھ تعلیم یا کچھ تربیت ہماری عبادت کے تعلق سے بھی کی گئی ہے کہ عبادات میں اخلاص کتنا ضروری ہے. اسی کو ہم دیکھیں گے آیتوں کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو؟ بس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، اور نہیں شوق دلاتا وہ کھانا کھلانے پر مسکین کو. بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، وہ جو کہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، وہ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں سے بھی. ایک اور ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیزیں یعنی کسی کے مانگنے پر نہیں دیتے. یہاں پر ایک ایسے شخص کی مذمت کی جا رہی ہے، یا ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور جب وہ بندوں کی نہیں ادا کرتا حقوق، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ یعنی وہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد کی دوبارہ زندگی، اس کو جھٹلاتا ہے. وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی انبیاء جو دین لے کر آئے اس پر ایمان نہیں لاتا، نہ انبیاء کی بات مانتا ہے. اور یہاں پر دین کے معنی تمام دین پر حاوی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں دین کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے ہم الحمدللہ سورہ فاتحہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، ہے نا؟ تو دین وہاں کس معنوں میں آیا؟ جزا اور سزا کے معنوں میں آیا. تو دین بہت ہی ایک وسیع لفظ ہے. دین قرآن کریم میں بہت ہی گہرے معنوں میں استعمال ہوا ہے. دین صرف کوئی ظاہری حال ہو لیا، کلمہ ظاہری طور پر کوئی پڑھ لے اور بظاہر شکل مسلمانوں کی سے بنا لے تو دیندار اس کو نہیں کہتے ہیں. دین کے معنی بہت گہرے ہیں، بہت وسعت والے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ ماننا، یعنی وہی حاکم ہے، وہی مکمل اختیار رکھتا ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہی ہے. کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا کہ وہی سب کچھ حکم دینے والا ہے. پھر اس بات کو بھی جاننا، یعنی دین کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، کہ ہم سلیوز ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، اس کے حکم کے آگے ہم سر جھکانے والے ہیں، یہ بھی معنوں میں آتا ہے. پھر قانون جزا اور سزا، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، تو اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو سزا دے، وہ چاہے تو معاف کر دے. اور قیامت کے دن تو جزا اور سزا کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آج بھی ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اس لیے دنیا میں کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو زبردستی تکلیف دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے وہ حق ختم کر دے گا. تو جزا اور سزا کا مالک ہے، تو دین یہ معنوں میں بھی آتا ہے. اور اس جزا اور سزا کو پوری طرح سے اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اس کی قدرت رکھنا. یعنی آپ دیکھیں کہ اب ایک شخص ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں اس کو ایسا کر دوں گا، میں اس کو ویسا کر دوں گا، لیکن وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے اس کے پاس. لیکن الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پاور، وہ قدرت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. یعنی تقدیر کے جو معنی آتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، سبحان اللہ. آپ سوچیں، سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جزا اور سزا کا نفاذ کرنے پر قادر ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو یہ بھی دین کے معنوں میں آتا ہے. اور کفار مکہ دراصل انہی سب باتوں کا انکار کرتے چلے جا رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کفار مکہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈینائی کریں، ریجیکٹ کریں، اور دوسروں کو بھی اپنا ہم نوا بنائیں. وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، یعنی دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو، یعنی مبوس دوبارہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے زندگی کے بعد ایک، یعنی زندگی پھر موت پھر زندگی، اس طرح سے تو اس کو وہ مانتے نہیں تھے. دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ قانونی جزا اور سزا کوئی ہے ہی نہیں، جب آخرت ہی نہیں ہے تو جزا اور سزا کیا ہوگی، ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نوازا ہے، مطلب ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ سمجھتے تھے وہ. اور آخرت کے تو منکر تھے ہی تھے، کیونکہ دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے ہی نہیں تھے. تو یہاں پر کفار مکہ کے اسپیشلی وہ لوگ جو کہ بہت ہی ڈھیٹ اور ہٹ دھرم تھے، اسپیشلی سرداران مکہ کے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک مکھی کی طرح اڑا دیتے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایسی بیکار کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی شخص کے بارے میں یہاں بتایا کہ تم نے دیکھا جو حیات بعد الموت کو جھٹلاتا ہے، جو انبیاء اور مرسلین لے کر آئے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتا، اور اسی وجہ سے پھر کیا ہے، اس کے اندر کوئی اخلاقیات باقی نہیں رہے، اس کے اندر کوئی نرمی، کوئی آجزی، کوئی ہمدردی، کوئی دریا دلی، کوئی خیر خواہی، کوئی اخوت، کوئی محبت باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہ ماننا، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک قساوت، جس کو ہم قساوت قلبی کہتے ہیں نا، کہ دل کا سخت ہو جانا. تو اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہونے کے ایک نہیں کئی نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق، وہ کنیکشن، وہ محبت، وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا دل میں. سبحان اللہ، جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ہم جانتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، توکل، اس سے محبت، اس سے ملنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا. جب ہم اپنے رب کی جلالت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنے اس کو جگانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم انڈائریکٹلی ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے وہ بات کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ہم دنیا کے جھمیلوں میں آج اس کو بھول چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے، تاکہ ہم جو اخلاق ہیں ہمارے، وہ خود بخود پھر بہتر ہوتے چلے جائیں. کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوگا، جتنی اپنے خود کے بندے ہونے کا احساس ہوگا، غلام ہونے کا احساس ہوگا، اپنے عاجز ہونے کا احساس ہوگا، اتنا ہی ہمارا اخلاق بہتر سے بہتر، بیسٹ سے بیسٹ بنتا چلا جائے گا الحمدللہ. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں، آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلانے والوں کا رویہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. کیونکہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے ہی کی وجہ سے تو وہ پھر یتیم کو دھکے دیتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ڈسکریمنیشن ان کی خاصیت ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، ریسزم، جو بھی آپ بولنا چاہیں. یعنی کسی نہ کسی طرح وہ ریسزم آتا ہی ہے, اونچے نیچے یعنی ذاتی طبقات کا, اعلیٰ اور نیچی ذات کا, کہ ہم بڑے تم چھوٹے, ہم اعلیٰ خاندان کے تم کمی کمین, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو. کیسے لوگ ہیں, ابھی دو دن پہلے کئی ایک واقعہ ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنے امپلائی کو, ہم وہاں سے گزر رہے تھے اصل میں کار میں, تو ایک شخص نے اپنے امپلائی کو پھینک کر اس کی تنخواہ دی, پیسے پھینک کر کار میں آ کے گزر گیا, اور پیچھے کھڑا وہ شخص بیچارہ چلاتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے. یعنی اتنا اس وقت احساس ہوا کہ کچھ لوگوں میں غرور, تکبر, ریسزم کتنا زیادہ بھرا پڑا ہے. یہ جو قبائل پرستی ہے, یا یہ جو اونچ نیچ جو ذاتوں کی, سوری طبقات کی جو تقسیم ہم نے کر رکھی ہے, کہ کیا ہم کہتے ہیں اپر کلاس, لوور کلاس, مڈل کلاس, کیوں ہم نے بنا رکھے ہیں یہ درجات, کہ اسلام ہمیں یہ درجات بنانے کی اجازت دیتا ہے کہ متوسط خاندان, اعلیٰ خاندان, امیر کبیر خاندان, غریب طبقہ, کیوں ہم نے اس طرح سے طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے, کیوں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ہم. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, جب آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت ان کو پتا چلا کہ ان کے گورنرز میں سے کسی ایک گورنر نے اپنے گھر کے سامنے دربان کھڑا کر رکھا ہے, یعنی کوئی سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر رکھا ہے, تو انہوں نے وہاں بھیجا خط لکھ کر, بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ تم کیوں لوگوں سے ملنے کے لیے لوگوں کو اجازت لینی پڑے اور دربان کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑے, تم نے کیوں دربان کھڑا کر رکھا اپنے گھر کے آگے, تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا, سبحان اللہ. اور کہا تھا کہ جو بھی ایکسٹرا چیزیں ان کے پاس ہوں گی وہ گورنر کے پاس سب کو آگ لگا دینا, جلا دینا. یعنی یہ ایسے ہی جب ایسا ہی معاملہ تھا, تو اسی وجہ سے جو بڑے بڑے جو بڑے بڑے حکمران تھے, جو اسٹیٹ کے گورنرز تھے, ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں. آج ہم نے دیکھیں کتنا فرق کر رکھا ہے. تو وہ شخص جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, جو دین کو معاملات, دین پر چلنے والے جتنے بھی معاملات ہیں سب کو جھٹلاتا ہے, رسول جتنے احکامات لے کر آئے سب کو جھٹلاتا ہے, تو اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ دو ال یتیم کا لفظ آئے, تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اخلاقی برائی ہے. یعنی اس وقت جس اخلاقی برائی کا شکار تھا وہاں کا علاقہ, جو مکہ اور آس پاس کا علاقہ, عرب کا علاقہ, اس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے, بہت تکبر تھا ان کے اندر, اور تکبر ہی کی وجہ سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, کہ ایسا منہ پھیر کر چلے جاتے تھے, اور ان کو اس بات, یہ بات ان کو گوارا ہی نہیں تھی کہ اچھا یہ چھوٹے لوگ, یہ غریب لوگ, یہ ہم سے بڑے بن جائیں. ہاؤ اٹ از پاسبل, ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا, وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم سے چھوٹے لوگ ہم سے بڑے بن جائیں. کہتے تھے کہ بلال, یہ خباب, یہ صہیب کیوں بیٹھے یہاں پر رضی اللہ عنہ, ان کو ہٹاؤ, کہتے تھے یہاں پر یہ ہمارے لیول کے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے. اور آج آپ دیکھیں ہمارا حال, کام کرنے والے مزدور ہیں نیچے بیٹھیں گے, ہم صوفے پر بیٹھیں گے, یہ کہاں کا انصاف ہے. تو یہی تو نہیں ہونا چاہیے, یہی تو فرق, اسی کو تو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا, سب بھید بھاؤ ختم تھے, کوئی نہ اونچا نہ کوئی نیچا نہ کوئی بڑا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا شخص آ جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پاتا تھا کہ کون رسول اللہ ہے, کیونکہ آپ نے اپنے لیے نہ کوئی اسپیشل کرسی بنوائی تھی, نہ اسپیشل ڈریس سلوایا تھا, نہ کوئی اور اسپیشل کوئی نشانی تھی. سوچیں ذرا, جبکہ وہ رسول اللہ تھے, ان کے پاس وحی کا آنا ہی ان کے لیے سب سے بڑا, یعنی ایک اعلیٰ مقام تھا الحمدللہ ان کے لیے, کہ ان کے پاس وحی آتی تھی آسمانوں سے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کوئی اس طرح سے اسپیشل نہیں بنایا, ظاہر نہیں کیا کہ میں کوئی اسپیشل ہوں. سبحان اللہ, کسی سادگی کا ہم کو دیتا ہے نا پیغام اور حکم اسلام. ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. یتیموں کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا, ایسا بیہیویئر کرنا کہ ان کو یتیموں, کیونکہ یہ عرب کا ایک معمول تھا کہ وہ لوگ یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے, چونکہ جنگیں بہت ہوتی رہتی تھی, بات بات پر جنگ چھڑ جاتی تھی تو یتیم بہت ہوتے تھے, تو یتیموں کو جھڑکنا, یتیموں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, برا سلوک کرنا, یہ ان کا معمول تھا. تو اس لیے یہاں وہی بات, دعا جھٹکا دے دینا یا پھر دھکا دینا, یعنی کسی کو تذلیل کرنے کے لیے یا اس کو کمتر اور کمزور سمجھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ برا بیہیویئر کرنا، اس کو وہ رسپیکٹ نہ دینا، یہ معنوں میں ہے. تو بہرحال وہ لوگ تو پہلی بات میراث سے بھی محروم کر دیتے تھے لڑکیوں کو، عورتوں کو، باپ کی منقوح سے ایون وہ نکاح کر لیتے تھے تاکہ جائیداد اندر کے اندر رہے، اور میراث کے حقدار وہ صرف لڑکوں کو سمجھتے تھے. ان کے ہاں جو وارث ہوتا تھا وہ سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، یتیموں کو دھتکار دیا جاتا تھا، اور یہ اصل میں ان کی مال و دولت سے محبت، ان کی گریڈینس ہونے کی علامت ہم کو نظر آتی ہے. جو جتنا با اثر ہوتا، جو جتنا زوراور ہوتا، جو جتنا طاقتور ہوتا، وہ اتنا ہی زیادہ مال پر قبضہ کرتے تھا اور یتیموں کو دھکا دے دیا جاتا تھا. اور جب یتیم اگر مدد مانگنے آتے بھی تھے تو اس سے بہت برا سلوک کرتے تھے، بہت برا بیہیویئر کیا جاتا تھا، اس کو دھکے مار کر یا تو نکال دیا جاتا تھا، یا پھر اگر یتیم کی پرورش کی بھی جاتی تھی تو اس کو ہمیشہ مسلسل اس کی تذلیل کی جاتی کرتے رہتے تھے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے گھر کے چھوٹے موٹے کام لینا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. آج ہم دیکھ لیں، ابھی بھی وہ یہ مکہ کا جو معاشرہ تھا، یہ جو مکہ کے جو سرداران تھے، تکبر والے سرداران، آج ایسے لوگ گئے نہیں دنیا سے، ہیں ابھی بھی باقی. ابھی بھی آج بھی بہت سارے گھروں میں یتیموں کی پرورش اگر ہو رہی ہے تو بہت برا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ، بہت برا بیہیویئر کیا جاتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا کہ 11-12 سال کی عمر میں بچوں کو ٹرک پر بھیجنا شروع کر دیا، یعنی بیٹی گھر میں آ کر بیٹھ گئی، یتیم تو نہیں تھا لیکن طلاق ہو گئی، اور اب بیٹی اور اس کے دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر میں، بچپن سے ان کو کمانے میں ڈال دیا، اور وہ بیٹی کو دن رات پورے گھر کی خدمت گزار بنا دیا، بس اس کا کام ہی ہے کہ 24 گھنٹے کام کرتے رہنا. کیسا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ. وہ بھائی کیسے ہیں جو جن کو اب کیا کہیں، بس اس پر جتنا تبصرہ کرے کم ہے. اگر آپ کے گھر، کسی کے بھی گھر میں کوئی بیٹھی ہوئی بہن ہے، اس کے بچے ہیں، اللہ کے لیے کسی مظلوم کی آہ نہ لیں ہم، اس کے ساتھ بھی وہی ڈگنیٹی والا معاملہ، ایک عزت والا معاملہ کریں، اس کو عزت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں. اللہ تعالیٰ نے آج اگر اس کو بٹھایا لا کر کوئی مجبوری کے تحت، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اصل میں دیکھنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. اور حدیث سے ثابت ہے بات کہ جو بیٹھی ہوئی بیٹی ہوتی ہے، یعنی جو کسی مجبوری کے تحت گھر آ گئی ہو میکے میں، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری پر بہت زیادہ اجر ہے. تو اس لیے وہ یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے، اور یتیم کے جو تعلق سے ہم کو احادیث ملتی ہیں، یقین جانیے ایسے لگتا ہے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنی ہر چیز یتیموں پر قربان کر دی جائے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کے ہر بال کو جہاں ہاتھ لگے گا اس کے برابر نہیں کیا ہے، ان سے محبت سے پیش آنا، ان سے عزت کے ساتھ بات کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کا کیئر کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہی تو تعلیمات ہم کو ملتی ہیں ہمارے دین میں. الحمدللہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور مسکین کو ولا یحد علی طعام المسکین، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی اس کو کوئی اور، کسی اور کو اگر وہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کو اور الٹا غصہ آتا ہے اور منع کرتا ہے ایسے لوگوں کو. دوسروں کو شوق بھی نہیں دلاتا کہ وہ لوگوں کو، مسکین کو کھانا کھلائیں. ہو سکتا خود کے پاس پیسے نہ ہو، اگر کوئی اور ایکس وائی زیڈ اللہ کا بندہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے مسکینوں کو، تو اس کو یہ بات بھی بری لگتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ سورسز، وہ اتھارٹی ہمارے پاس اگر نہیں ہے، یا ہمارے پاس ہم اتنے مالدار نہیں ہیں، تو کم از کم دوسروں کو ترغیب دیں، دوسروں کو ابھاریں، دوسروں کے اندر وہ شوق، وہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کھلائیں کم از کم یتیموں اور مسکینوں کو. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، اگر ہم خود پیسوں سے نہیں مدد کر سکتے تو دوسروں کو تو ابھار سکتے ہیں. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ابھاریں، ان کو شوق دلائیں کہ وہ مسکینوں کا اور یتیموں کا خیال رکھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص، روز جزا پر ایمان رکھنے والا شخص، رسولوں کو ماننے والا شخص، کبھی بھی یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا. تو بہرحال یتیموں کو دھتکار دینا، ان کو دھکے دینا، ان سے برا بیہیویئر کرنا، یتیم اگر مانگنے آئے تو ان کو جھڑک دینا، یہ سب کافر لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، ہو، لیکن کوئی مسلمان کا تو نہیں ہو سکتا یہ کام. کوئی اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یتیموں کی پرورش سے غفلت برتنا، یا محتاجوں کو کھانا کھلانے کی فکر نہ کرنا، یا دل کے اندر شوق بھی نہ ہونا، اور خود تو کھانا نہیں کھلا رہے لیکن دوسروں کو ترغیب بھی نہ دینا، یہ ایسی اخلاقی برائیاں جس کی وجہ سے معاشرہ بہت زیادہ برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی یہ معاشرتی برائیاں اصل میں، جو ہر ہر قسم کے لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ اس کو خراب ہی سمجھتے, اس کو مذموم ہی سمجھا جاتا ہے اور ہمیشہ سمجھا جاتا رہے گا. یعنی کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی سوسائٹی میں جب ہمدردی ختم ہو جائے, جب ہمدردی باقی نہ رہے, دوسروں کی مدد کا خیال اور جذبہ باقی نہ رہے, تو وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی بنیادیں جب کھوکھلی ہوتی ہیں بنیادیں, تو وہ عمارت ڈھہ جاتی ہے, ایسا معاشرہ کولیپس ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی پھر. تو بہرحال یہ کس شخص میں ہو سکتا ہے جو مال کی بہت زیادہ محبت رکھتا ہو, جو حریص ہو مال کا, جو بخیل ہو, جو خود کے لیے بس جمع کر کر کے دولت کو جوڑ جمع کر سنبھال کر رکھنے کے لیے فکر میں ہوتا ہے. تو جب انسان اتنا بخیل ہو جائے اور انسان اتنا سیلفش ہو جائے, انسان اتنا یعنی بخل کا شکار ہو جائے اور ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھے, اور اس کے سامنے اگر محتاج لوگوں کی حالت دکھ بھی رہی ہو پھر بھی اس کو رحم نہ آئے, تو ایسے شخص کا معاشرے میں دنیا میں رہ کر کیا فائدہ. یعنی کیسا پتھر دل قساوت قلبی کا شکار ہو گیا وہ شخص, کہ اس کو کسی کی کمزوری اور مجبوری سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے آخرت پر. اگر اس کو آخرت کا ذرا سا بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے, تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا, وہ ضرور پھر یتیموں کا خیال رکھتا. تو بہرحال جو شخص جو سخت دلی کا شکار ہوتا ہے نا, یا تندخو ہوتا ہے, وہی یہ کام کرتا ہے. اپنی قساوت قلبی کی بنا پر اس کو رحم نہیں آتا, اور اس کو یعنی کوئی نہ ثواب کی امید ہے نہ عذاب کی, عذاب سے وہ ڈرتا ہے, اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا. تو اس سے پتہ چلے کہ ہم کو ہمیشہ دوسروں کو بھی ترغیب دینا چاہیے کہ وہ یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اب یہاں تک تو ایک معاشرے کا معاملہ تھا, ایک اخلاقی برائی کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانوں سے انسانوں کے تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے. اب یہاں سے اس طرف لے جایا جا رہا ہے جو ایک بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا مضبوط ہوگا تو اس کی زندگی پر بھی اس کے اثرات آئیں گے, اس کی زندگی پر بھی اس کا نمایاں اثر نظر آئے گا. کیونکہ یہاں پر اسی کو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزوں سے جوڑا گیا ہے, عبادات کو بھی, کہ بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا, گٹھے پڑ جانا پیشانی پر, سجدوں کے نشانات آ جانا, اور بظاہر بہت متقی نظر آنا, لیکن دوسروں کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا, ایسی دینداری اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں تو پھر بندوں سے بھی تعلق کو مضبوط کریں, اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ فویل للمصلین, یعنی اب یہاں نماز کی بات آ گئی, اور پس تحقیق ہلاکت ہے, یعنی یقیناً ہلاکت ہے, اور وہ بھی کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے, نمازیوں کے لیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ آیت جب بھی پڑھو تو بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم جو اتنی نمازیں پڑھیں اور جس پر ہم کو بہت گمان ہے, امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اور تو کچھ توشہ ہے نہیں ہمارے پاس. اگر دیکھا جائے تو بس لے دے کے ایک نماز ہی رہ جاتی ہے ہمارے پاس, جو لگتا ہے کہ اچھا ایک اثاثہ ہے نمازوں کا, کہ الحمدللہ نمازوں کے تو کم از کم ہم پابند ہیں. لیکن پتہ نہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اگر خود سے پوچھا جائے تو یقین جانے دل سے تو یہی صدا آتی ہے, ندا آتی ہے کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. واقعی کہ دنیا کے سارے خیالات, ساری فکریں نماز ہی میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں. جو ایک تھوڑا بہت موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا, لگتا ہے کہ ساری سوچیں فکریں خیالات وہیں نماز میں جمع ہو گئے ہیں. اس لیے کبھی کبھی شرمندگی بھی ہوتی ہے اپنے آپ پر, افسوس بھی ہوتا ہے کہ صرف نمازیں ہی تو تھیں ہمارے پاس, یہ نمازیں ہی تو ہیں ہمارے پاس. اگر اس کا بھی یہ حال ہو گیا, اللہ نہ کرے اگر وہ بھی قابل قبول نہ ٹھہری ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, تو پھر ہم کیا لے کر جائیں گے, اور ہمارے پاس بچے گا کیا پھر؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اسی لیے ہم کو ویسے والے نمازی نہیں بننا ہے جن کے لیے ہلاکت ہے. بھلا نماز پڑھ رہے ہیں اور ہلاکت ہے, کیسے ہو سکتا ہے, ہے نا؟ کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود انسان کے لیے ہلاکت بھلا کیسے ہوگی. لیکن ہے, جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو شور 100% یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہوگی. یہ کون سے نمازی ہوں گے, اللہ نہ کرے کہ ہم ہوں جن کے لیے ہلاکت ہے, کہ جو الذین ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں پر ہم اپنا احتساب کریں کہ اللہ نہ کرے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی نماز سے غفلت برت رہی ہوں؟ آپ سورہ مومنون آپ پڑھتے ہوں گے اور اس میں جو تفسیر بتائی گئی ہے, سوری اس میں جو شروع کی آیات ہیں 10-11 آیات, اس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ بہت کافی ہے یہ آیت ہمارے سمجھنے کے لیے. اس میں دو بار صلات کا ذکر آیا کہ پہلے تو آیا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ تحقیق فلاح پا گئے مومن جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. پھر اگلی تھوڑی ہی دیر کے بعد آیت میں آتا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی یحافظون, وہ حفاظت کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز میں خشیت ایک الگ چیز ہے اور نماز کی حفاظت ایک الگ چیز ہے. تو حفاظت میں کیا کیا چیز آ جائے گی؟ حفاظت میں ایک تو نماز کی جتنی شرائط ہیں اس کے ساتھ اس کو پڑھنا, ٹھیک ہے. اور شرائط میں کیا آتا ہے کہ بیسک ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں, یعنی آپ پاک اور صاف ہوں, جگہ اچھی ہو, کانشیسنیس کے ساتھ آپ پڑھیں, ایسے کپڑے نہ, ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہو, بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہا ہو نماز میں, کہ ادھر سے دوپٹہ کھینچنا پڑ رہا ہو, ادھر سے دوپٹہ کھینچنا پڑ رہا ہو. تو لباس اچھا ہو, ساتر لباس ہو, وہ تمام شرائط پوری ہوں. دوسرا دل کا حاضر ہونا, خشیت جس کو کہتے ہیں, اور وقت پر نماز ادا کرنا. اب دیکھیں نماز کی حفاظت میں یا نماز سے غفلت برتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کو ان کے اوقات میں پڑھیں. اور جنت میں لے جانے والا عمل, صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین جو عمل آپ نے بتائے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں, اور دو ڈفرنٹ احادیث ملتی ہیں جس میں تین تین اعمال ہیں اور دونوں جگہ ڈفرنٹ ہے اصل میں, اور لیکن وقت پر نماز پڑھنا سیم ہے. کہ ایک تو ایک مجاہد بھی ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, دوسرا والدین کا فرما بردار, وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, اور ایک جو اس میں آتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا, یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کتنی آسانی سے ہمیں جنت کے داخلے کی راہ بتائی گئی ہے, کتنا شارٹ وے اور کتنا ایزی وے ہے یہ جنت میں جانے کا. تو غفلت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ نماز کی جو ظاہری لوازمات, اس کی شرائط ہیں, اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا, اور جو اس کے باطنی تقاضے ہیں نماز کے, یعنی خشیت وغیرہ, وہ تمام بھی آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے. ورنہ آپ دیکھیں جذبات میں آ کر تو بعض اوقات انسان بہت سارے کام کر جاتا ہے, کبھی کبھی کرنے والے کام, لیکن جب تک کہ وہ کام میں دوام نہ ہو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. تو اگر ایک عادت ہم اپناتے ہیں کہ ہم نماز کو وقت پر پڑھیں گے, تو اس عادت کو ہمیشہ اپنائے رہیں, وقت پر نماز پڑھنا. اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ اچھا تھوڑا سا یہ کام کر لوں, تھوڑا سا یہ کام کر لوں, تو غافل میں یہ چیزیں بھی یاد دیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازی سے غفلت برتتے ہیں, جو نماز ہی نہیں پڑھتے, جب دل چاہا پڑھ لیا, جب دل چاہا چھوڑ دیا, جب موقع ملے پڑھ لیا, لوگوں کو پڑھتے دیکھا تو پڑھ لیا, لوگ نہیں ہیں, کوئی فورس کرنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, تو نہ پڑھے. یا وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے. یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر کہا گیا اس کو, کہ یہ ایسے آتا ہے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جیسے کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی کالی رات میں چل رہی ہو تو کیا کسی کو نظر آئے گی, تو ایسے ہی انسان کے اندر ڈر آتا ہے خاموشی سے چپکے چپکے, انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا, پھر اس کا ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے, شو آف, دکھاوا, کہ لوگ نمازی کہیں مجھے, لوگ میری تعریف کریں, کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنے اچھے نمازی ہیں, کتنے لمبے رکوع اور سجود ان کے ہوتے ہیں. تو یہ جو دکھاوا ہے یہ اصل میں انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے. جیسے کہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تین بار بے ہوش ہوئے تھے اس حدیث کو سناتے سناتے, کہ میں نے رسول اکرم سے خود یہ حدیث سنی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک تابعی سے انہوں نے کہا تھا, اور کہا تھا کہ جہنم کی آگ ہی بھڑکائی جائے گی ان لوگوں سے جنہوں نے شہادت بھی حاصل کی تھی, جنہوں نے سخاوت بھی کی تھی, انفاق بھی کیا تھا, اور جنہوں نے اچھے نیک کام کیے تھے, بظاہر دنیا میں اللہ کی خاطر کیے تھے, لیکن ایکچولی اس کے پیچھے ان کے اندر خواہش تھی کہ وہ لوگ ان کی تعریف کریں, لوگ ان کو اچھا کہیں. تو جہنم کی شروعات ہی اسے شخص سے کی جائے گی, اس کو گھسیٹ کر اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا, ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک عالم کو, کہ تم قرآن کیوں پڑھاتے تھے, تو اے اللہ تعالیٰ تیری کتاب لوگوں تک پہنچے, تیرا دین علم لوگوں تک پہنچے, تو کہا کہ جھوٹ کہتے ہو تم, तुम तो इसलिए सब काम करते थे कि तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें आलिम कहें, तो तुम्हें दुनिया में वो कहा जा चुका, लिहाजा अब जाओ और उसको हुक्म होगा उसके लिए कि इसको नाक के या मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। और सेम यही मामला शहीद के साथ भी होगा और यही मामला सखी के साथ भी होगा। तो वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, जिनको जिनके सजदे और रुकू लोगों को देखकर लंबे हो जाते हैं, जो सिर्फ लोगों की वजह से नमाज पढ़ते हैं, वरना उनका खुद का दिल नहीं चाह रहा होता अपने रब के आगे झुकने के लिए। और अब तो कुछ लोग ऐसे भी गाफिल हो गए हैं कि जो नमाज ही नहीं पढ़ते, मस्जिद मिर्सी या ख्वाह है कि नमाज ही न रहे, हाँ वो साहेब औसाफ हिजाजी न रहे, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, रो रही हैं मस्जिदें, इंतजार करते हैं मस्जिद में लोग, बाज़ औक़ात तो इमाम साहब को इंतजार करना पड़ता है कि कोई आए तो जमात बने, कोई एक सफ तो भरे कम्प्लीट हो, कहाँ गए वो नमाजी, कहाँ गए वो हिजाजी, कहाँ गए वो लोग जो घिसट घिसट कर नमाज के लिए जाते थे लेकिन मस्जिद ही में नमाज पढ़ना चाहते थे, बाजमात नमाज का एहतमाम करने वाले। तो गफलत ऐसे भी बरतते हैं कुछ लोग। तो साहून जो नमाज को भूल जाते हैं, जो गाफिल हो जाते हैं नमाज से, अल्लाह ताला रहम फरमाए, बहुत डरा देने वाली आयत है। बास कहते हैं कि ये आयतें मदनी हैं, वल्लाहु आलम, लेकिन एक्चुअली सूरत मक्की ही है, लेकिन क्योंकि ये जो क्वालिटीज इसमें बताई गई, मजमूम सिफात जो बताई गई, मुनाफिकीन की लगती हैं, क्योंकि मुनाफिकीन मदीना ही में थे, मक्का में तो कोई मुनाफिक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, जब वजूद में ही नहीं आई थी मुनाफिकत, वल्लाहु आलम। तो नमाज से गाफिल रहना, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी बेवक्त पढ़ ली जब वक्त तंग हो चुका हो, जल्दी जल्दी चंद ठोंगे मार ली, जैसे मुनाफिक का मामला होता है कि जब सूरज को देखते रहते क्या अभी पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा, अभी तो टाइम है। और मुझे लगता है कि यंग जनरेशन का यही हाल हो गया है कि हर नमाज को इतना डिले करके पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, और फिर आखिर वक्त जब बाकी रह जाते हैं तब नमाज पढ़ते हैं। तो ये नमाज से गफलत बरतना हुआ असल में, तो आप सोचिए कि हलाकत और तबाही, फवैल, वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, और वो भी नमाजियों के लिए, अल्लाह ताला ही हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा, कभी छोड़ दी कभी बेवक्त पढ़ ली, जब वक्त तंग हुआ तब पढ़ ली, चंद ठोंगे मार ली, नमाज को एक बस एक आदत और वर्जिश के तौर पर पढ़ लिया, अल्लाह ताला से वो कनेक्शन, वो ताल्लुक नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, और अल्लाह की याद एक लम्हे के लिए भी ना आई हो, ऐसी नमाज का क्या फायदा, बस दुनिया के ख्यालात ही में गर्क रहे। तो नमाज से गफलत की बहुत बेशुमार सूरतें हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास बहरहाल। तो नमाज तो पढ़ते थे, ये नहीं कहा गया कि बेनमाजियों के लिए हलाकत है, वो बेनमाजी का अंजाम तो एक अलग ही होगा, वो तो छोड़ दीजिए हाल, उसको तारीख़ नमाज तो वो तो मुसलमान, उसको काफिर करार दिया गया ऐसे शख्स को जो नमाज छोड़ देता है, या नमाज पढ़ने वालों के लिए बताया जा रहा है कि कैसी बुराई है। तो बहरहाल वो अपनी, या तो वो लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, अपनी नमाज को जाया करते हैं, उसका जो मसनून वक्त है उसको छोड़कर पढ़ते हैं, तर्क कर देते हैं अव्वल वक्त में पढ़ना, या तो अरकान सही तरीके से अदा नहीं करते, या अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि सबसे अहम इबादत नमाज, इसको वक्त पर अदा किया जाए, उससे गफलत और लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसा ही शख्स पर मजम्मत का मुस्तहिक है, उस पर मलामत की जा रही है। तो मेरे हाल अब उनकी और जो बुरी वर्स्ट क्या है जिसकी मजम्मत की गई, क्वालिटी الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, वो जो दिखावा करते हैं और वो इनकार करते हैं मामूली चीजों से भी देने से। ये जो दिखावा है असल में, जैसे अभी हमने कहा ना कि रियाकारी एक ऐसी चीज है जो इंसान को ले डूबती है, और ये कल क़यामत के दिन ही पता चलेगा असल में कि इंसान ने जो काम किया था वो कौन सा काम लिल्ला फिल्ला था, खालिस अल्लाह के लिए किया था या फिर बंदों के लिए किया था। तो यहां जो बात बताई कि युराउन राह देखने को कहते हैं, कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं सारे काम, और जब आप लोगों के दिखावे के लिए कर रहे हैं तो फिर मेहनत तो की आपने, नमाज तो पढ़ी आपने, या कोई नेक काम तो किया आपने, लेकिन दिल में ख्वाहिश भी दबी हुई थी कि लोग मेरी वाह वाह करें तारीफ करें, क्या हुआ उसका फायदा कुछ भी नहीं मिला, आपकी मेहनत भी गई आपका पैसा भी गया, और कल कयामत के दिन उसका कोई अजर भी नहीं मिलेगा, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के हम वाला मामला हो जाएगा। तो इसलिए अपने हर काम में इखलास लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे लकड़ी की तलवार है जो सिवाय जलाने के कुछ काम नहीं आ सकती, दुश्मन से बचाव नहीं कर सकती या हिफाजत नहीं कर सकती आपकी, तो ऐसे ही दिखावे के तमाम आमाल हैं जो जहन्नम की आग में जलने के लिए तो हो सकते हैं, आपको बचा नहीं सकते, अल्लाह ना करे कि कभी हम ऐसे मामलात में दाखिल हों, अल्लाह ताला हमको हमेशा इखलास से हर अमल करने वाला बनाए, आमीन। और ये जो सबसे वर्स्ट उसकी کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یمنعون الماعون، وہ معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے منع کرتا ہے. ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عادت، اتنے تھوڑے دلے، اتنے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کسی نے ہماری چیز استعمال کر لی تو خراب ہو جائے گی. جیسے اب روز مرہ آپ دیکھیں استعمال کی ضرورت پڑتی ہے نا، کسی بھی چیز کی مانگنے کی ضرورت پڑ سکتی. کبھی اب اڑوس پڑوس ہی ہے، کبھی ٹماٹر ختم ہو جاتے ہیں فریج میں، کبھی نمک نہیں رہتا، کبھی آٹا نہیں رہتا، کبھی کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں اڑوس پڑوس والے، رشتے دار ہیں، کبھی آپ کا ڈریس ہی ہو سکتا مانگ لیں، تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں. معمولی ضرورت کی چیزیں ہیں، برتنے والی چیزیں ہیں. یہ ہمیشہ ہم اپنے ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے نا قیامت، سوری قبر میں تو کام میں نہیں آنے والی ہماری سب چیزیں. ہاں ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو کام میں آئے گی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا جوڑا جو کہ ان کا انہوں نے شادی میں پہنا تھا ان کی رخصتی کے وقت، حالانکہ بھی دھلا دھلایا تھا لیکن بہت اچھا تھا. تو مدینہ کی عورتیں ایک تو تبرک کے طور پر بھی اور ویسے بھی چونکہ اچھا تھا تو اپنے گھر کی شادی میں وہ لے کے چلے جاتی تھیں. لیکن آج تو ہمارے کتنا مایوب سمجھیں گے اگر جیٹھانی کا شرارہ یا غرارہ دیورانی کو دے دیا جائے، یا اگر کسی سے بورو کر کے کوئی چیز لے لیں تو اس کو تو اتنا برا سمجھتے کہ ارے اللہ مانگ کر پہن رہے ہیں. کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں اگر کسی سے مانگ لی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو ہار پہنا تھا نا اپنی بہن کا مانگ کر، اور وہ گم بھی گیا تھا ہار، گر گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا الحمدللہ. تو ہم نے اصل میں کرائٹیریا بنا رکھے ہیں اپنے، آج ہم نے اپنے خود کے اسٹینڈرڈ کچھ بنا لیے ہیں اور اسی کو ہم، اسی کے یعنی لکیر کے فقیر ہم بنے ہوئے ہیں، اسی کو لے کر بس چلتے رہتے ہیں، اس سے ایک انچ بھی آگے نہیں ہٹیں گے. ہمارے اپنے خود کے پیمانے ہم نے بنائے ہیں. تو بہرحال جو لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں. عبادات سے غفلت برتنا یا عبادات لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا، بظاہر تو نماز کو لمبی لمبی کر کے پڑھنا لیکن اندر سے دل خالی ہو، تو ایسے لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں. اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کو مانتے ہی نہیں ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے احتیاط کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. یعنی اتنی بخیل بن جاتے ہیں لوگ کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، محتاجوں کو جس کی ضرورت ہے وہ نہیں دیتے. تو بڑی چیزیں تو دینا دور کی بات ہے، چھوٹی موٹی چیزیں بھی نہیں دیتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ چیزیں مانگتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں دیتے تو وہ بد اخلاقی، بدتمیزی نہیں بلکہ بد اخلاقی کر رہے ہیں. اور اسپیشلی کتابیں، اگر ہم سے کسی نے کوئی کتاب آریتن لی ہے یا ہم نے کسی کی کتاب آریتن لی ہے کہ بھی ہم کو پڑھنے کے لیے دے دیجئے، پلیز جتنی جلدی ہو سکے اس کو فوراً واپس کر دینا چاہیے. یا کوئی چیز ہم نے استعمال کے لیے لی بھی ہے کسی کی تو اس کو بلا وجہ زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والے کی چیز خراب ہو جائے. اگلا سورہ ہم اگلی دفعہ لے لیں گے انشاءاللہ. جی تو آریتن کوئی چیز کسی سے مانگی ہے تو اس کو فوراً واپس بھی کرنا چاہیے. اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں پر قیام پذیر تھے، کسی دوسری بیوی نے کھانے کی کوئی پلیٹ بھیجی تو اس بیوی نے جس کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے خادم کے ہاتھ کو دھکا دیا، یہ جھٹکا تو وہ پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کے ٹکڑے اور جو کھانا اس میں تھا اسے جمع کرنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. پھر خادم کو ٹھہرایا اور اس بیوی سے ایک الگ پلیٹ یعنی صحیح سلامت پلیٹ لے کر اس بیوی کے ہاں بھیجوا دی جس نے بھیجی تھی، اور یہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ اسی گھر میں رکھ لی جہاں ٹوٹی تھی، صحیح بخاری. اور آپ نے فرمایا کہ مانگی ہوئی چیز واپس کرنا ضامن کو تاوان بھرنا اور قرضے کی ادائیگی لازم ہے، ترمذی کی حدیث ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اسی پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، خواہ وہ نقد رقم ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمارا ہمیں بہت اچھے ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. تو یہاں پر اس سورے میں بہت ہی اچھی باتیں، بہت اچھی عادات ہمیں سکھائی گئی ہیں. ہم کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یتیم اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، نماز کا خاص طور سے خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اور نماز یا جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اخلاص کو سامنے رکھنا، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. معروف پر عمل کرنا اور جو بیکار کی چیزیں اس کو چھوڑ دینا، اور معمولی ضرورت کی چیزیں برتنے والی لوگوں کو دینے سے پیچھے نہ ہٹنا. تو یہ اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو مطلب ہمارا ایمان اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بہتر کرے جس میں ہم لوگوں کا خیال رکھنے والے بنیں، اور ہمیشہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.